Ya Ali Madad. Alwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 415.
December 29, 1998. Wise in Karachi, Karimabad, Jamaat Khan. Ya Ali Madad. اللهم صل على محمد المصطفى وعلى محمد المصطفى يا قيام سجپوش کی مشک بنائی اس میں بھریے زمزم کنویں کا پانی کتا کبھی پاس نہ ہوئے جو دھوئے سو پانی الہی ہے محمد محمد آپ سب کے اوپر آپ کی آل اولاد کے اوپر مولا خوشیاں اور برکتیں ہوتا مومنوں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا نے مذہب کیوں بھیجا ہے اس مذہب کو سکھانے کے لیے اس نے استاد بھیجے جن کو ہم نبی اور پیغمبر کہتے ہیں مذہب بھیجنے کی ضرورت یہ پڑی کہ انسان کو خدا تعالی نے سمجھ دی عقل دی اور مرضی دی انسان کی مرضی میں آ رہے جو چاہے کپڑا پہنے انسان کی مرضی میں آ رہے جو چاہے کھائے بچوں کے اندر بھی سلیکشن کی بات آتی ہے مجھے یہ چیز نہیں کھانی مجھے یہ نہیں پہننا انسان کے اندر مرضی بھی سمجھ بھی اثر بھی اب وہ بھول نہ کرے غلط رستے پہ نہ چلے جائے اس لیے خدا تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا اور ان کی جو ٹیچنگ ہے نبیوں کی جو ہمیں ہدایات ہیں اس کا نام ہے مذہب نبی چونکہ خدا سے مقرر کردہ ہیں لہذا وہ گناہوں سے پاک نبی وہی کرتے ہیں وہی کہتے ہیں وہی سکھاتے ہیں کہ جو اللہ انہیں حکم دیتا ہے تو مذہب یہ ہے مومنوں کہ نبیوں کا حکم مانا جائے ہر زمانے کے اندر ہر ملک کے اندر خدا تعالیٰ نے نبی بھیجے اور ہر نبیوں کے اندر سے جو خدا تعالیٰ نے ان کو ہدایت دینے کی توفیق دی وہ زمانے کے حساب سے لوگوں کو خدا کی مخلوقات کو ملتا رہا خدا نے انسان کی ہدایت کے لیے جب تمام سلسلہ جو اس نے بنایا تھا پورا کر دیا یعنی کہ جیسے بچہ اسکول میں داخل ہوا اور ہر سال نئی نماز میں اوپر 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 چڑھتا رہا یونیورسٹی میں گیا اور اعلیٰ درجے کی ڈگری لی اب کسی اسکول کی ضرورت نہ ہونے کی وجہ سے وہ اسکول چھوڑ کے یونیورسٹی یا کالج چھوڑ کے اور وہ اپنی روزی روزگار دھندے میں پڑ جاتا ہے یعنی جو سیکھا ہوا ہے اس کو عمل میں لاتا ہے خدا تعالیٰ نے یونیورسٹی تک کی تعلیم کے لیے جو انتظام کیا تھا اپنے نبیوں کے ذریعے سے, حضرت پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آ کے وہ سلسلہ ختم ہوا اور حضور نے کہہ دیا کہ اب میرے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا. مطلب کہ ٹیچنگ کا سلسلہ جو تھا, جو کورس تھا وہ پورا ہوا, مگر جو ٹریننگ تھی وہ باقی ہے. اگر کوئی آدمی ڈاکٹر بن جاتا ہے تو یونیورسٹی سے نکل کے, کالج سے نکل کے وہ کوئی اعلیٰ درجے کا ڈاکٹر نہیں بنتا, وہ اپنی کسی ہاسپٹل میں یا کسی ڈاکٹر کے ہاتھ کے نیچے ایک دو برس کی وہ انٹرنشپ کرتا ہے, کالج میں جو سیکھا ہے اس کو پریکٹس میں داخل کرتا ہے. اسی طرح سے جتنے بھی انجینئرز ہیں یا اور کوئی لوگ ہیں جو سیکھ لیتے ہیں, سیکھنے کے بعد اس کو پریکٹس میں لانے کے لیے تجربہ کرتے ہیں اور ٹریننگ حاصل کرتے ہیں. محمد رسول اللہ کے بعد جو یہ وقت جا رہا ہے اور گزر گیا 1300 سال پہلے, یہ سب ٹریننگ کا پیریڈ ہے. اور اس ٹریننگ پیریڈ کو ہمارے گنانوں نے بھی رسم کبیر دین میں پڑتاد ویلا کہا کہ ہم نے جو سیکھا ہے اس کو عمل میں لایا جائے, اور عمل میں لانے کے لیے ہمیں استاد کی ضرورت ہے. اور یہ سلسلہ مولانا مرتضیٰ علی سے امامت کے نام سے شروع ہوا. ہر امام علی کا روپ ہے, اور رسول اللہ فرمایا کہ میرے بعد جو نبوت کا سلسلہ ہے وہ حضرت امام حسن سے چلے گا, یعنی کہ نبی نہیں مگر نبوت کا نور موجود ہے. پھر ہمارے ہاں نبی کا نور ہے اور جو امام ہیں وہ علی کا نور ہے. ہمارا یہ طریقہ جو شریعت سے بالا تر ہے, جیسے کہ اسلام کے علم کے اندر شریعت, طریقت, حقیقت اور معرفت, یہ چار درجات ہیں. عام جو لوگ ہیں وہ شریعت میں ہیں, اور شریعت سے باہر نکلنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ جب تک کہ شریعت ہم نے اچھی طرح سے نہیں قبول کی اور نہ اس کے اوپر ہم نے عمل کر کے شریعت کے اندر سے جو روحانی فائدہ اٹھانا چاہیے وہ اگر نہیں اٹھایا تو ہمیں حقیقت کی سمجھ نہیں ملے گی. مگر افسوس یہ رہا کہ رسول اللہ کی آنکھیں بند ہوئیں, اس جہان سے حضور نے سفر کیا تو مسلمانوں کے دلوں کے اندر دوئی پیدا ہو گئی, یکجہتی اور اتفاق ٹوٹ گیا. اب دیکھیے, آج ایک مومن شخص کی زیارت پڑی گئی, ایسا خوش نصیب انسان تھا وہ اور اس کی روح, وہاں سے لے کے یہاں تک ہزاروں آدمی بیٹھے ہیں. ہم سب نے پانچ پانچ دفعہ اور بعد میں مفتی صاحب نے 11 دفعہ درود پڑھا. ان سب کو 5000 سے 7000 جتنے بھی ہم ہیں ان کو ملٹی پلائی کیا جائے تو اس مضمون کو کتنے درود کا ثواب ملا. ہمارا یہ جو طریقہ ہے واللہ اس جیسا اچھا طریقہ اسلام میں کوئی نہیں. مفتی صاحب نے بعد میں اعلان کیا کہ اگر کسی شخص نے اپنے دل کو اس مرحوم کے کسی بات کے اوپر ناراضگی کا احساس کیا, یعنی کہ مرحوم نے کسی کا دل دکھایا, کسی کا برا کیا, تو آپ مہربانی کرو اور اس مرحوم کو معاف کر دو. نبی کریم بیمار ہو گئے, 3 دن کی بیماری میں حضور نے وفات پائی. اپنی وفات سے 1 دن پہلے بلال کو حکم کیا, اعلان کرو باہر جا کے شہر میں کہ مجھ پہ یعنی رسول اللہ پہ اگر کسی کا کچھ قرضہ ہے تو وہ آئے. نبی فرماتے ہیں کہ میں وہ ادا کرنے کو تیار ہوں. ہماری یہ جو عادت ہے یہ ہم نے رسول اللہ سے سیکھی, مسلمان بھولتے ہیں. کوئی نہ آیا مگر ایک شخص آیا, جب آپ کے حجرے کے دروازے سے آیا کہ یا نبی میرا قرضہ آپ کے اوپر ہے, تو کچھ اصحاب جو بیٹھے تھے وہ بگڑے. رسول کے اوپر قرضہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا بھائی قرضہ میرا ہے, میرے سے بات کرتا ہے, کرنے دو. آؤ اندر. کیا قرضہ ہے؟ ہاتھ باندھے یا نبی فلاں وقت مدینے کے فلاں یہ بازار کے اندر آپ نے لکڑی سے میری پیٹھ پہ ٹھونکا دیا, مجھے درد ہوا, میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں. جو اصحاب بیٹھے تھے بگڑ گئے, کسی نے اس کا پیراہن پکڑا, کسی نے ہاتھ پکڑا. حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ بات میرے سے ہو رہی ہے, تم بیچ میں کیے بیٹھو. یا نبی آپ کی اس طرح سے بے ادبی کر رہا ہے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہو. کچھ لوگ جو بہت بگڑے تھے اٹھ کے چلے گئے, برداشت نہ کر سکے کہ نبی سے وفات کے وقت یہ بدلہ مانگ رہا ہے. حضور نے پوچھا کیا بدلہ چاہتے ہو؟ یا نبی میں آپ کی پیٹھ کے اوپر, ننگی پیٹھ کے اوپر اسی طرح سے لکڑی سے ٹھوکا مارنا چاہتا ہوں. کچھ لوگ پھر بگڑ گئے. نبی نے پھر سمجھایا بھائی تم چپ رہو, میرے سے بات کر رہا ہے, قرضہ میرے اوپر ہے, لکڑی لاؤ. لکڑی منگائی, اس کے ہاتھ میں لکڑی تھی. حضور سوئے ہوئے تھے, اٹھ کے بیٹھ کے فرمایا کہ میری پیٹھ پہ تو لکڑی مار دیا. نہیں جا نبی, آپ کی پیٹھ ننگی ہونی چاہیے. حضور نے اپنا پیراہن اونچا کیا, پیٹھ ننگی ہوئی. وہ شخص پیچھے آیا. نبی کریم کے دو کندھوں کے درمیان گردن کے نیچے کبوتر کے انڈے کو آدھا کرو, ایسا یہاں ایک گٹھا تھا جس کو مہر نبوت کہتے ہیں, لیکن تھوڑا رائٹ سائڈ کے اوپر تھا. لکڑی پھینک دی اور اس مہر نبوت کو آنکھوں سے لگایا, کس کیا پیرام نیچے کر کے سامنے آ کے کہہ دیا نبی میں نے یہ مہر نبوت کا دیدار کرنا تھا, چومنا تھا, اس کے لیے یہ بہانہ بنایا, میں معافی چاہتا ہوں. اب تو سب لوگ کھڑے ہو گئے لیکن کسی کو یہ موقع نہ ملا. میں نے یہ آپ کو کہانی بلکہ واقعہ ہے ہسٹری کا اس لیے سنایا کہ حضور نے اپنی وفات سے پہلے اعلان کیا کہ میرے اوپر کچھ قرضہ ہے یا میں نے کچھ کسی کا برا کیا ہے تو میرے پاس آ کے چکاؤ. یہ چیز ہمارے اسماعیلی طریقے کے اندر ہے کہ مرحوم کے بعد یا مرحوم اپنی زندگی میں حقیق کا مریارت کو عرض کرتا ہے کہ اگر میں نے کسی کا گناہ کیا ہے, میں نے کسی کا برا کیا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں. اور ہم اس کو معاف کرتے ہیں. لیکن مومنوں ہم کو بھی اپنے دل میں کہنا چاہیے کہ اے مولا میں نے اگر کچھ مرحوم کا برا کیا ہے تو میں بھی معافی مانگتا ہوں. اگر جو اس کا اعلان نہیں کیا جاتا لیکن ہمیں اپنے دل میں مرحوم کو معاف کرنے کے بعد ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اے مولا اگر میں نے مرحوم کا کچھ گناہ کیا ہے تو رحم کر کے میری معافی قبول کر لے. یعنی کہ ہمارا یہ جو طریقہ ہے یہ سچا اسلام ہے. حقیقت میں اسلام یہ ہے جس پہ ہم عمل کر رہے ہیں. اسلام کی وہ تمام باتیں جو نبی کریم کے زمانے میں بن رہی تھیں یا رسول پاک ان چیزوں کے اوپر عمل کرا کے تلقین دیا کرتے تھے وہ الحمدللہ ہمارے اندر موجود ہے. چونکہ ہمارے پاس وقت نہیں, ہم تنازع البقاء میں پڑے ہیں. تنازع البقاء کا مطلب یہ ہے زندہ رہنے کے لیے کھانا ڈھونڈتے ہیں, جس کے لیے ہم نوکری کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں. ہم اس کے اندر اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ ہمیں دنیا و آخرت کا خیال نہیں رہا. ہماری جماعت کے اندر بہت کم لوگ ہیں کہ جو اپنی आधा या पौना घंटे की फुर्सत के अंदर रोजाना कोई अच्छी किताब पढ़ के अपने इल्म में इजाफा करते हैं, हमें इस बात का पता भी नहीं, शौक भी नहीं। हाँ, टीवी जरूर देखते हैं, घंटा दो घंटे देखते हैं, सिनेमा जाते हैं, बैठ के गप्पे मारते हैं, तेरी मेरी भी करते हैं, गीबत भी करते हैं, और भी बुराइयां हमारे अंदर घुस गई हैं। जो बुराइयां हमारे लिए शायाने शान नहीं, मैंने कल भी गढ़खाने के अंदर इस बात का जिक्र किया था कि हम अपने मजहब की हकीकत से बेबहरा हो चुके हैं, भूल चुके हैं। एक मैकेनिकल फोर्स की तरह बच्चों के खिलौने हैं, चाबी मार के उसको छोड़ दो, वो ड्रम बजाता है, चलता है, बातें भी करता है। ऐसे हम बन चुके हैं, जमक खाने में आते हैं, दुआ पढ़ते हैं और चले जाते हैं, हमें कुछ पता भी नहीं कि दुआ में क्या पढ़ा गया। दुआ के अंदर जो चीजें पढ़ी जाती हैं वो हमें दुआ पढ़ाने वाले के साथ साथ पढ़ना चाहिए, और जो कुछ भी पढ़ा जा रहा है उसको समझना चाहिए। अल्लाहुम्मा अग़फिर लना ज़ुनूबना वसहिल उमूरना वरज़ुक़ना वर्रहमना। जब हम ये पढ़ते हैं तो क्या हमारे दिल में खुदा के सामने ऐसे ही ख्याल पैदा होते हैं कि ऐ पाक, ऐ हमारे अल्लाह, हमको बख्श दे, हमारे गुनाह बख्श दे, हमारे जो मुश्किलात हैं उमूर हैं आसान कर दे, हमारे रिज़्क रोज़ी में बख्श कर दे, रहम कर हमारे ऊपर। क्या उस वक्त जबकि हम दुआ पढ़ रहे हैं इन चीजों का हमारे दिल के साथ एहसास बांधा जाता है? पढ़ाई पता ही, और बाद आदमी बैठे हैं इधर, चले जाते हैं बाहर, कोई घर जाता है तो किसी और जगह घूम आता है, किसी की कोई बातें याद करता है, यानी बदन यहां पड़ा है, ख्यालात बाहर घूम रहे हैं। शमस माई बाप चलते चलते सफर करते वो ये गांव में पहुंचे और सीधा मस्जिद में जाके बैठ रहे। हजरत शम्स जो थे वो अपनी टोपी के अंदर मोर का एक पर लगाया करते थे, दरवेशाना सूरत थी। मस्जिद में जाके चोपड़ा उतारा और आप बैठ गए। थोड़ी देर हुई तो अजान हुई, लोग आने लगे। अजान पूरी हुई तो थोड़ी देर के बाद जब लोग आ गए तो बस लोग खड़े हुए, कयाम हुआ, शमस भी खड़े हुए, शमस पीछे थे, कुछ लोग इनके भी पीछे थे। सूरह फातिहा पूरी हुई और जब वो मौलवी आगे बढ़ा तो शमस बैठ गए, बैठे गए। कयाम और रुकू और सजदा के अंदर हिस्सा नहीं लिया। छोटा सा गांव का जाहिल लोग थे, जो ही नमाज पूरी हुई, सलाम फेरी गई तो लोगों ने हजरत शम्स माँ बाप को पकड़ दिया, कैसा जाहिल आदमी, कैसे फकीर बने, हो ये है वो है, क्या है, तुम तो आधी नमाज में बैठ गए। तो शम्स फरमाया, भाई देखो मौलवी ने जितनी नमाज पढ़ाई इतनी मैंने पढ़ी। तो हंसने लगे एक दूसरे को देख के कि ये शायद कुछ पागल दीवाना है। हुजूर ने फरमाया, मैं दीवाना नहीं, मौलवी तो पूछो, मौलवी ने जितनी नमाज पढ़ी मैंने उसके पीछे नमाज पढ़ी, फिर वो घर चला गया तो मैं बैठ गया, तो मौलवी तो वहां था, घर कहां गया? मौलवी भी आया कि मैंने तो सारी नमाज पढ़ी। हुजूर ने फरमाया, एक तो तुम नमाज छोड़ के घर चले गए, अब दूसरा तुम यहां झूठ बोल रहे हो, तुम यहां तो थे ही नहीं, तेरी भैंस ने कि तेरी गाय ने बच्चा दिया है वो बांधा नहीं गया, तो तुमने नमाज में घर जाके ये सोचना शुरू किया कि वो सारा दूध पी जाएगा बछड़ा, आज हमको दूध नहीं मिलेगा, तू गया ना घर पर। अब बात सच है, शम्स के पांव पे गिरा, माफी चाहिए, अब लोगों को पता चला ये तो कोई बड़ा आला दरवेश है, अब ये शम्स का लंगर थे, माफिया मांगी। ये शम्स ने कहा देखो नमाज ऐसी होती है, मेरे पीछे खड़े रहो। और हुजूर ने जब नमाज पढ़ी और जब रुकू में गए तो दो जो मीनार थे वो भी रुकू में आधे झुक गए, और जब आपने सजदा किया तो दोनों मीनार जमीन पे सो गए। तो मैंने भी यही कहा कि बहुत से लोग बैठे होते हैं इधर मगर बाहर चले जाते हैं, घूम फिर के आते हैं, शायद जो दीदार तक पहुंच जाते हैं। ऐ मोमिन, मैं आपको हाथ जोड़ के अर्ज, मेरी अर्ज यह है कि आप अपने दिल को अपने काबू में रखो, अपने मजहब के अंदर अच्छी तरह से संजीदा बनो, अपने मजहब के तरीके पे समझ के अमल करो, अपने मजहब का रूहानी मजा चखो। इस मजहब में जो मजा है अल्लाह की कसम सारी दुनिया में किसी और जगह वो मजा नहीं है। इस मजे के अंदर एक आला दर्जे की चीज यह है कि आपके दिल के अंदर 24 घंटे एक सुकून और खुशी रहती है। दुनिया का कोई गम आपके कल्बी सुकून को गिरा नहीं सकता, आपकी खुशी को कोई दुनिया का दुख खराब नहीं कर सकता। इस मजहब का जो मजा है वो ऐसा मजहब है, ये ऐसा मजहब है, ये ऐसा तरीका है कि जो नबियों का था। मैं अपनी वाज़ों के अंदर इस्माइली तरीके को, इस्माइली मजहब को नबियों का मजहब कहा करता हूं, और ये नबियों का मजहब है क्योंकि इस मजहब के अंदर हकीकत है। इस मजहब के अंदर हर वक्त मास्टर टीचर गुरु हमारे साथ है। हम भूल कर ही नहीं सकते कि उस्ताद की गैर हाजिरी में अगर कोई मसला आ जाता है तो जो शागिर्द है वो उस्ताद को ढूंढता है, मगर हमें ढूंढने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारा उस्ताद हमारे साथ है, हर वक्त हमारे साथ है। मैंने जो पाठ बोला वो समझदारी के लिए बोला। फिर माँ बाप ये ज्ञान फिर सदर दिन का है, बगैर इस ज्ञान को हमें सुनाने वाले की रस्म का देखते हैं कि मेरे अब्बा ने मेरे बाप ने ये कहा। हमारे मौला की भी एक आदत रही, बहुत दफा अपने दादा जान को याद किया है। मौलाना अली शाह माँ बाप को भी उनके बेटे सुल्तान मोहम्मद शाह ने याद किया कि मेरे बाप अली शाह यूं फरमाते थे। ये एक तरीका है। नबी करीम ने भी बहुत दफा कहा कि हजरत इब्राहिम ऐसा कहते थे, ये हजरत मूसा यूं फरमाते थे। और वो हदीस कि जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ मंसूब है कि अल्लाह ने कहा मैं छुपा हुआ खजाना था लेकिन मेरे दिल के अंदर मोहब्बत और रहमत हुई कि मैंने अपने छुपे हुए खजाने को अपने आप को जाहिर करने के लिए मैंने खलकत लगाई। ये हदीस है और दाऊद अलैहिस्सलाम से मंसूब है। तो ऐ मोमिनो, मैं आपके सामने फिर असल कबीर दीन ने फरमाया कि मेरे अब्बा के सदर दीन ने कहा कि एक कुत्ते को जो मर जाता है या मारा जाता है उसके चमड़े की मश्क बनाई जाए। अभी हम जो मश्क में पानी पीते हैं बहुत से सक्के जो हैं वो मश्क भर के ले आते हैं। ये मश्क या तो बकरे की होती है या गाय की होती है। गाय की बहुत बड़ी है, बकरे की अमूमन किसी बड़े बकरे साइज की हो गए तो मश्क में पानी भर के लाते हैं। इस सदरदीन कहते हैं कि कुत्ते की मश्क बनाई जाए, कुत्ते के चमड़े की, और उसके अंदर आबे जमजम भरा जाए। हाजी लोग जब जाते हैं वहां हज करने के लिए اور جب اپنے گھر واپس آتے ہیں تو آنے سے پہلے وہ آب زمزم پی کے آتے ہیں, جو مکہ سے تقریباً 3 مغرب تو مکہ کے اندر آ گیا ہے. آب زمزم کو اسلام کے اندر پاک پانی کا درجہ دیا گیا ہے, اس سے طہارت ہوتی ہے. آب زمزم, زم کہتے ہیں ایڑی کو. حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ماں حاجرہ کے ساتھ یہاں مکہ میں اتارے گئے, ابراہیم علیہ السلام ان کو یہاں لے آئے. بیوی نے جھگڑا کیا, حضرت سارا جو تھی ان کی پہلی بیوی تھی اور ان کو بچہ نہیں ہوتا تھا, اور حضرت بیوی سارا نے یہ دیکھ کر کہ میرے شوہر کو اولاد نہیں ہوتی, ان کی اپنی ایک لونڈی تھی جو خریدی ہوئی تھی اور اس کا نام تھا حاجرہ, اس کو آزاد کیا اور اپنے شوہر کو کہا کہ آپ اس کے ساتھ نکاح کیجیے. ابراہیم علیہ السلام نے بی بی حاجرہ کے ساتھ شادی کی اور اللہ نے ان کو اس بات کی بشارت دی, کیونکہ حضرت ابراہیم نے کہا ہے اللہ 99 ایئرس کی ایج تھی ابراہیم علیہ السلام کی, 99 سال کی عمر تک بچہ نہیں تھا. اے خدایا کیا میں بے اولاد مر جاؤں گا؟ اللہ نے کہا نہیں, تمہیں بچہ ہوگا, میں نے تیری بات کو سن لیا, تو یہ نام پڑا اسماعیل, سما کہتے ہیں سننے کو. میں نے تیری بات کو سن لیا, ہم نہیں کہتے ہیں اللہ بخش خدا بخش, ایسا یہ نام ہے اسماعیل, یعنی خدا نے سن لیا. کیا سنا؟ آج بھی دعا سن لی اور اسماعیل علیہ السلام جو تھے نا وہ پیدا ہوئے. تو بی بی سارا نے جب اپنی لونڈی سے آزاد کر کے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ شادی کرا دی, تو حضرت ابراہیم کے گھر میں اسماعیل پیدا ہوئے بی بی حاجرہ سے. عورت کی فطرت ہے وہ فطرت ہے, جب ان کو خود بچہ نہ ہوا تو لونڈی کو آزاد کر کے شوہر سے شادی کرا دی, لیکن جب لونڈی کو بچہ ہوا اب تو وہ سوکن بن گئی, لونڈی نہ رہی, تو ان کے دل میں جلاپا ہوا, کہنے لگی اس کو گھر سے باہر نکالو. کبھی بھی سارا کے اس جھگڑے سے حضور ابراہیم علیہ السلام حاجرہ اور حضرت اسماعیل اس کو لے کے اونٹ پہ بٹھا کے دور لے گئے اور مکہ کے قریب یہاں ان کو اتارا. بیابان ریگستان ہے, کوئی درخت کا ایک نام و نشان نہیں, ایسی حالت میں ان کو یہاں چھوڑا اور حضور چلے گئے. 6 مہینے کے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام, زمین ریت کے اوپر ان کو لٹایا, اب ان کو پیاس لگی, ادھر ادھر بھاگ رہی ہے بی بی حاجرہ, ادھر ادھر بھاگ رہی ہے کہ کہیں پانی ملے تو میں اپنے بچے کو پانی پلاؤں. حاجی لوگ بھی صحیح کرتے ہیں, ادھر سے ادھر ادھر بی بی حاجرہ کے اس قدم کے چل کے دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں. تو ادھر بچہ رو رہا ہے اسماعیل علیہ السلام, خوب زور زور سے رونے لگے, اور بچہ جب بھی بہت غصے ہوتا روتا ہے تو ایڑیاں رگڑتا ہے. حضور نے ایڑیاں رگڑنی شروع کی, ریت ہٹتی گئی, نیچے سے ایک چشمہ نکل آیا, یہ زمزم ہے, اور اس زمزم کو پاک سمجھا گیا. نیاز کے طور پہ حاجی لوگ پیتے ہیں, گھروں میں لے کے آتے ہیں, گھروں میں چھانکا دیتے ہیں, اس کا بچوں کو پلاتے ہیں, منہ پہ ملتے ہیں, بیمار کے بدن پہ ملتے ہیں. پھر ماں باپ فرمانا کہ کتے کی مشق میں یہ آب زمزم پاک پانی اگر بھر دیا جائے تو کتا پاک نہیں ہوتا, پھر یہ پانی بھی پینے کے لائق نہیں رہتا کتے کی مشق میں ڈال کے. کیسی اچھی مثال دی ہے, اور مثال دینے کی وجہ کہتے ہیں بالکل اسی طرح سے, نافرمانی پاک نہ ہوگی. جو آدمی نافرمانی کرتا ہے اپنے مرشد کی, اگر اس کو ایسے آب زمزم سے نہلایا جائے, دھلایا جائے, پلایا جائے تو بھی وہ پاک نہیں بنتا, کیونکہ اپنے مرشد کی نافرمانی عظیم گناہ ہے. کیا ہم اپنے مولا کی فرمان برداری میں پکتے ہیں. حضر امام کے فرمانوں کے اوپر عمل کرنا ہماری زندگی کا ایم ہے اور ہماری بیعت کا یہی مقصد ہے کہ اے مولا تو میرا مرشد میرا امام, میں تیرا غلام تیرا مرید تیرے فرمان برداری میں رہنے کی قسم کھاتا ہوں. اس کا نام بیعت ہے. اور ہمارے تینوں کے کہنے کے حساب سے ہم تین دفعہ اس کا ہاتھ لے کے اپنے ہاتھ میں چومتے ہیں, اور پرانے زمانے کے اندر جو ہماری رسم تھی وہ آج نہیں رہی. مگر چونکہ آپ لوگوں میں سے بہت سے ینگسٹر جوان ہیں, آپ کے لوگوں میں سے جو بڑی عمر کے ہیں 40 برس تک کبھی آپ کو معلوم نہیں ہوگا, مگر چونکہ یہ ہسٹری ہے کہیں لکھی ہوئی نہیں ہے, مگر آج میں اس کو ریکارڈ کر رہا ہوں محض پرانی وربل ہسٹری کو اورل ہسٹری کو ظاہر کرنے کے لیے, تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ کیا چیز ہے. ہمارے ہندوستان کی جماعتوں میں جب ہمارے پیر آئے اور انہوں نے ہمیں ہندوؤں میں سے اسلام میں داخل کیا, تو ہمیں بہت سی چیزیں ہمارے ہندو طریقے سے نہیں ہندوستانی طریقے سے, ہندو طریقہ اور ہندوستانی طریقے میں فرق ہے. ہندوستان ایک ملک ہے اور ادھر جو کلچر ہے وہ مذہب نہیں, مگر مذہب میں سے کلچر بنتا ہے. تو ہم کو یہ سکھایا کہ جب تم اس ست پنتھ اسماعیلی مذہب جو صحیح اسلام ہے اس کے اندر جب تم داخل ہو تو اپنے مرشد کے ہاتھ سے بیعت کرو. عربی لفظ نہیں کہا, یہ کہا کہ تم کانگوا بھرو. کانگوا بھرنا, کانگوا یعنی بیعت. وہ زمانے کے اندر ایسا ہوتا تھا, ایک ٹرے میں چاندی کی ٹرے میں الائچی لونگ گیہوں چاول کشمش سپاری اور کھڑی ساکر, یہ چیزیں 7 چیزیں پلیٹ میں پڑی ہوتی تھی ٹرے میں, اور امام سلطان محمد شاہ کے رائٹ میں چھوٹے ٹیبل کے اوپر یہ پڑا رہتا تھا, اور لیفٹ سائڈ میں ایک اور ٹیبل تھا کہ جس کے اوپر ایک خالی ٹرے پڑی رہتی تھی. جو بھی آدمی آیا ہے کنگو بھرنے کے لیے یعنی کہ بیعت کرنے کے لیے, تو اس نے اس بھری ہوئی پلیٹ میں سے ایسا بک بھرے اور امام کے سامنے پیش کرے کہ یا مولا میں اس اناج کی قسم کھاتا ہوں. اس اناج کے اندر 7 قسم کی چیزیں کیوں؟ اس کے اندر جو ضروری چیز ہے وہ گیہوں ہے اور چاول ہے, کھنڈ بھی ہے, لیکن باقی کی چیزیں ہیں وہ مزے کرنے کے لیے, عیش کرنے کے لیے, دل کو خوش کرنے کے لیے. لونگ مسالے میں آتا ہے, الائچی مسالے میں آتی ہے, مسالہ زبان کو ٹیسٹ دیتا ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اناج اور زندگی کی اور ایسی ٹیسٹ والی ذائقہ والی چیزوں, ان سب کی میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اپنا تن یعنی اپنا جسم آپ کے سپرد کرتا ہوں. دوسری دفعہ, اور یہ پھر کھوپا ادھر خالی کر دے لیں, دوسری دفعہ بک بھرے اور پھر میں اپنا من دیتا ہوں یعنی مولا کو دیتا ہوں, پھر یہ خالی کرے, تیسرا بھرے کہ میں اپنی دولت دھن دیتا ہوں. تن من دھن گر میں ارپن کیجے, تن من دھن گر میں ارپن کیجے, جگ پرمان جاپ چودی میں لیجے. یہ پہلا پاٹھ تھا جو میں نے آخر میں پڑھا ہے. یگ پرمانے جاپ شودھی میں لیجے, تن من دھن گر میں ارپن کیجے. تن من دھن یعنی میں اپنا بدن بھی آپ کے تابے میں دیتا ہوں, میں اپنا من بھی اے میرے مولا آپ کے تابے میں دیتا ہوں, اور میری جو ملکت ہے غلط ہے وہ بھی میں آپ کے تابع میں دیتا ہوں. اے محمد ان مسلمانوں کو کہو کہ جب تک یہ اپنی مال ملکت بیوی بچے اپنی عزت آبرو تیرے تابع نہیں کرتے ہیں تب تک یہ سچے مومن نہیں ہیں. ہم اسماعیلی ان باتوں کو جانتے ہیں, ہمارے دوسرے بھائی بھول گئے ہیں. اور اگر مسلمان کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کسی کی بیعت نہیں کرتا, ہاں اس کی کان میں ایک کان میں اذان دیتے ہیں دوسری کان کے اندر اقامت دیتے ہیں, بس مسلمان ہو گیا. ہمارے ہاں بچہ ہوا امام زمان کے مسند کے اوپر مکھی کا مریادہ ایسے ہیں وہ یہاں لے کے آتے آتے ہیں, مکھی کے ہاتھ سے بیعت ہوتی ہے. امام زمان کی بیعت مکھی کے ہاتھ سے ہے کیونکہ امام فرمایا مکھی میرا رائٹ ہینڈ ہے کمر میرا لیفٹ ہینڈ ہے. ہم امام کی بیعت کراتے ہیں, اور جب تک ہم اپنے بچے کی بیعت نہیں کراتے تب تک وہ اسماعیلی مذہب میں داخل نہیں ہوتا. امام کی خدمت میں اس کو سونپنا چاہیے. اور اے مومنوں میں آج آپ کو یہ بھی کہتا ہوں کہ جب 18 سال کے ہو جاؤ تو وہ بیعت تو ٹھیک ہے جو ماں باپ نے آپ کی کرائی, اس وقت آپ 6 دن کے 8 دن کے کتنے دنوں کے تھے, لیکن اے میرے بچوں جب یہ 18 سال کے ہو جاؤ تو اپنی بیعت کو ریوائو کرو. خوش نصیبی سے امام آتے ہیں تو ہم امام کے حضور میں جا کے بیعت کی چٹھی لے لیتے ہیں, اور امام خوش نصیبی سے ہماری خوش نصیبی سے ہماری بیعت کو قبول کرتا ہے. لیکن ان علاقوں میں کہ جہاں سینکڑوں سال ہو جاتے ہیں مولا نہیں گئے تو ہر بچہ مکھی کے ہاتھ کے اوپر امام کے نام کی بیعت کرتا ہے. یہ تن من دھن دینا ہے. اپنی اس بات کو یاد کرو, کانسیپٹ آف بیعت ہمارے مذہب کی یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ہم نے جو حضرت امام کی بیعت کی ہے, ہم نے پرومس کیا ہے, ہم نے قسم کا پلج لیا ہے, ہم نے قسم کھائی ہے کہ مولا تو میرا مالک ہے میرا امام ہے میں تیرا مرید میں تیرے غلامی میں آتا ہوں, اے مولا میری بیعت کو قبول کر. ہم نے یہ قسم کھائی. اب حضرت امام کہتے ہیں کہ تم دعا پڑھو, اچھا جی ہم دعا پڑھیں گے. حضرت امام کہتے ہیں کہ تم جماعت خانے میں آؤ, ہم جماعت خانے میں آتے ہیں الحمدللہ آتے ہیں, اور اگر کوئی نہیں آتا تو اس نے امام کی نافرمانی کی. آپ نے کسی کو پیسے دیے ہیں اور اس نے کہا 30 تاریخ کو واپس کروں گا, آپ 30 تاریخ کو کھڑے ہو جاتے ہیں, لو میرے پیسے ہو گئے, سوری میرے پاس نہیں بن سکتا, تو نے میرے سے وعدہ کیا ہے کہ تو 30 تاریخ کو دے گا, ہم کتنی گڑبڑ کرتے ہیں. تو ہم نے امام سے وعدہ کیا کہ ہم تیرے غلام ہیں تیرے مرید ہیں تیری بیعت کی ہے تیرے فرمان برداری کریں گے, تو ہم کیا وہ چیز بھول گئے کہ ہم نے امام کے ساتھ وعدہ کیا ہے. اپنی بیعت کو یاد کرو اور اپنے مولا سے کیے ہوئے وعدے کو یاد کرو. اسی چیز کا نام قرآن شریف کے اندر میثاق ہے. میثاق کہتے ہیں یہی پلیج کرنا ہے, ہم نے امام سے وعدہ کیا ہے اس کی فرمان برداری کا, ہر قیمت سے وعدہ کیا ہے. ہمارا بدن بھی اس کا ہے, ہمارا چت ہمارے خیالات اس کی غلامی میں ہیں, اور ہمارا جو کچھ بھی ملکت وغیرہ ہے ہم نے اس کے قدموں میں سونپ رکھا ہے, وہ ہمارا مالک. اسماعیلی مذہب طریقہ ہے, صوفی طریقے کے اندر ایک طریقہ ہے, اور اس کے اندر جس طرح صوفی لوگ اپنے مرشد کے قدموں میں سب کچھ رکھ دیتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں. حقیقت میں یہ صوفی طریقہ متزالی اور محمد مصطفیٰ کے زمانے سے چلا آتا ہے, اور تمام دنیا کے جتنے بھی صوفی ہیں وہ علی کو اپنا مرشد اول مانتے ہیں, کیونکہ صوفیزم اس کی بنیاد محمد مصطفیٰ کے زمانے میں مرشد علی نے رکھی. یہی صوفیزم ہے کہ دنیا کے ساتھ ہمارا دل باندھا نہ ہو, ہم آزاد رہنے, دنیا کی محبت ہمارے دل میں اثر نہ کرے, ہم فری رہنے. محبت تو صرف مولا کی ہے اور کسی چیز کی نہیں, اور مولا کی خاطر جان مال آل اولاد آبرو عزت روزی روزگار جو کچھ بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میرا ہے، وہ سب کچھ امام کے قدموں میں ہے، ہم دے چکے ہیں. اپنی اس بیعت کو یاد کر کے اپنے مذہبی فرائض کے اوپر عمل کرو. اے مومنوں، ہر روز جمعہ خانے آؤ، ہر روز، کیونکہ آپ نے وعدہ کیا ہے. اور وہ آدمی جو اپنی قسم سے مکر جاتا ہے، اس کا ایمان خلل میں آ جاتا ہے. اس کے لیے پیر نے یہ کہا کہ جس طرح کتا ناپاک ہے، آب زمزم سے بھی پاک نہیں ہوتا، ایسا ہی وہ آدمی کہ جس نے ایمان کی بیعت کی ہے، اور اگر اس کو آب زمزم سے اگر نہلایا جائے تو بھی وہ پاک نہیں ہوتا اگر اس نے نافرمانی کی ہے. نافرمانی ہی سب سے عظیم گناہ ہے. ارے 18 لاکھ برس بندگی کی، 18 لاکھ برس عزازیل نے بندگی کی، ایک نافرمانی کی، اس کی 18 لاکھ برس کی بندگی رد ہو گئی. نافرمانی یہ سب سے عظیم گناہ ہے. پیروں کے جنان میں ایک تل جھوٹ جے بول سو تو جائے سے بھو بھو نہیں کمائی. بھو بھو کہتے ہیں زندگیوں بھر، جتنی ایک زندگی دو زندگیاں، تمہاری تمام زندگیوں کی کمائی عبادت محض ایک جھوٹ بولنے سے برباد ہو جائے. وہ جھوٹ کون سا ہوگا؟ وہ جھوٹ یہ ہے کہ ہم نے امام کو امام مان کے پھر نہ مانا. امام کی نافرمانی کرنا ہی سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور جان بوجھ کے کی ہوئی نافرمانی حضر امام کے سامنے بغاوت کرنے کا درجہ ہے. جو آدمی امام کی بیعت کر کے جان بوجھ کے نافرمانی کرتا ہے، وہ مولا کا سامنا کرتا ہے، اس کے سامنے بغاوت کرتا ہے، اور اس سے بڑا گناہ اور کوئی نہیں. اور یہ وہ گناہ ہے کہ جو بخشا نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہے کہ بعض ایسے کبیرہ گناہ ہیں جو بخشے نہیں جاتے. اور میں بھی کہہ چکا ہوں اپنی بازوں کے اندر کہ امام سلطان محمد شاہ نے 1894 میں ایک کتاب لکھی تھی عربی زبان کے اندر، اور بعد میں اس کتاب کا ترجمہ کروایا ہمارے ایک رائی نظر علی تھے، حاجی نظر علی، کمریا کے نو طور پہ مشہور ہے کمریا حاجی. مولا نے کہا اس کا ترجمہ کرو، تو اس کو کچھی سندھی زبان میں ترجمہ کیا گیا، خود کی زبان کے اندر پرنٹ ہوئی، 75 پیجز ہوئے. اس کے اندر مولا ڈیٹیلز دیتے ہیں کہ یہ 10 گناہ کبیرہ ایسے ہیں کہ معافی مانگنے پر بھی یہ گناہ معاف نہیں ہوں گے، اور اس میں پہلا گناہ یہ ہے کہ جس نے بیعت کر کے توڑ دی، وہ گناہ کبھی بھی معاف نہیں ہوتا. اب جب ہم جان بوجھ کے امام کی نافرمانیاں کرتے ہیں تو دینداروں کسی بھی قیمت کے اوپر یہ گناہ نہیں بخشا جاتا، اس کی سزا ہمیں ضرور ملتی ہے. اور یہ تمام گناہ جو 10 کے 10 ہے، میں بہت دفعہ بول چکا ہوں، آج میں ان کا ذکر نہیں کرتا، مگر پھر بھی آپ کو کہہ دوں تاکہ جنہوں نے میری واضح نہیں سنی وہ سن لے لیں. پہلا گناہ تو یہ ہے کہ کسی بھی قیمت کے اوپر حضر امام سے کی ہوئی بیعت توڑ کے جان بوجھ کے نافرمانی کی جائے، یہ گناہ بخشا نہیں جاتا اور اس کی موت بہت بری ہوتی ہے. اور اس قسم کے واقعات ہم نے دیکھے بھی ہیں، سنے بھی ہیں، کہ جو مذہب چھوڑ کے نکل گئے، جنہوں نے امام کے سامنے دغا بازی کی، بغاوت کی، گالیاں دی دین کو اور امام کی نافرمانیاں کی، ان کا حال کیسا ہوا. ہم میں سے بہت سے لوگ ان باتوں کو جانتے ہیں، میں کچھ ذکر کرنا نہیں چاہتا، لیکن کیونکہ ہسٹری بھری ہوئی ہے. دوسرا گناہ یہ ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو دکھ دیا. مجھے ادھر آئے ہوئے 8-1 دن ہوئے ہیں. میں نے کل درخانے کی آواز میں کچھ ذکر کیا کہ جماعت کے اندر بعض ایسی خرابیاں آ رہی ہیں کہ جن خرابیوں کو میں نے سنا مجھے بہت دکھ ہوا. ان خرابیوں میں سے کل میں نے ذکر کیا کہ ہمارے گھروں کی جو لائف ہے، ہماری ڈومیسٹک لائف ہے، ہماری فیملی لائف خراب ہو رہی ہے، میاں بیوی کے جھگڑے بڑھ رہے ہیں. اور آج میں یہ بات دوبارہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری جماعت کے اندر یہی نوجوان اپنے ماں باپ کو دکھ دیتے ہیں, نافرمانی کرتے ہیں, جھگڑا کرتے ہیں اور اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 3 جگہ فرمایا ہے کہ تم اپنے بوڑھے ماں باپ کی عزت کرو. یہاں تک خدا نے کہا کہ اونچی آواز سے بھی اپنے ماں باپ کے سامنے بات مت کرو, ہلکی آواز سے عزت کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرو. اونچی آواز سے بولنا اللہ نے منع کیا ہے اپنے ماں باپ کے سامنے. اور نبی کریم فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے جو جنت ہے وہ تمہاری پاؤں ماں کے پاؤں کے نیچے ہے. ماں کا پاؤں اٹھا کے دیکھو تو جنت نظر آئے گی, مگر اس کا مقصد یہ ہے کہ ماں کی خدمت کرو, ماں کو راضی کرو. تو دوسرا گناہ عظیم یہ ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کو دکھ دیا. تیسرا گناہ یہ ہے کہ جس نے علم دینے والے کو بے عزتی کی, دکھ دیا. جو علم دیتے ہیں مشنری ہیں, علم دیتے ہیں اسکولوں کے اندر, تمہارے ٹیچر تمہیں علم دیتے ہیں, جو بھی تمہیں علم سکھائے, دنیا کا سکھائے یا دین کا سکھائے, اس کی بڑی عزت کرو, کیونکہ اس کا درجہ تمہارے ماں باپ سے زیادہ ہے. ماں باپ نے تو محض تمہارے بدن کو پیدا کیا, لیکن علم دینے والا تمہیں حیوانیت سے نکل کے انسانیت کی طرف لے جاتا ہے. پاس امانت رکھی اور آپ وہ امانت کھا جاؤ, اللہ بہت ناراض ہوتا ہے. امانت کھا جانے والا برباد ہو جاتا ہے. ہر قیمت کے اوپر اس امانت کو سنبھال کے رکھو, اس میں آپ کا کوئی تصرف نہیں ہے. ساتواں گناہ یہ ہے کہ کسی نے ٹرسٹی بن کے, کسی بیوہ یا کسی یتیم کا ٹرسٹی بن کے اگر اس کے اندر خیانت کی ہے, واللہ باللہ یہ گناہ معاف نہیں ہوتا. آٹھواں گناہ یہ ہے کہ جو آدمی زنا کرتا ہے اور وہ بھی زنا بالجبر, یہ گناہ بخشا نہیں جاتا. نواں گناہ یہ ہے کہ جس انسان نے کسی عورت کے ساتھ فریب کر کے اور اس کے ساتھ بدیاں برائیاں کیں, خدا کی قسم یہ گناہ معاف نہیں ہوتا. دسواں گناہ یہ ہے کہ جس نے خودکشی کی یا قتل کیا. اگر کوئی آپ سے لڑ رہا ہے تو اللہ نے حکم کیا تم لڑو, لیکن بغیر قصور کے, کوئی وجہ کے بغیر یا اپنے لالچ اور خود غرضی کے ساتھ کسی کو قتل کر دینا یا خود قتل ہونا یعنی خودکشی کرنا, یہ 10 گناہ ایسے ہیں کہ جو بخشے نہیں جاتے. میں جوانوں کو, بچوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ اگر دنیا میں سکھی ہونا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کو سکھ دو. تھوڑے ہی دن پہلے میں نے بمبئی کے اندر ایک واعظ کی تھی, اور میری حاضری کی یہ بات ہے کہ ایک آدمی نے امام کے حضور میں مہمانی رکھی, رو پڑا مولا کی خدمت کے اندر, کہنے لگا خداوند میں 14-16 گھنٹے کام کرتا ہوں چھوٹی سی دکان ایک کرانے کی, مگر خرچ اور آمدنی ملتے نہیں, میرے اوپر قرضہ بڑھتا جاتا ہے, روٹی آگے ہے میں پیچھے ہوں. مولا نے فرمایا تیرے ماں باپ زندہ ہیں کہ نہیں خداوند؟ تم نے اپنے ماں باپ کو دکھ دیا؟ کہتے ہاں خداوند, ماں کو میں نے بہت دکھ دیا. مولا کرسی کے اوپر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے, قیامت تک ابھی دکھ اٹھاتے رہو. ماں باپ کو دیا ہوا دکھ بخشا نہیں جاتا اور اس کی کوئی معافی بھی نہیں ہے. ہاں اگر ماں زندہ ہوتی تو پاؤں پکڑ دو, تو ماں تو رحیم ہے نہ بخش دیتی ہے, تو چھوٹ جاؤ گے. اے مومنوں, ہم اسماعیلی ہیں, میں نے کل کہا ہم شہزادے ہیں, ہمارا مالک ہمارا حضر امام دو جہان کا سلطان ہے, ہم اس کے روحانی بچے ہیں, اس حساب سے ہم شہزادے ہیں. اب میں پوچھتا ہوں کیا ہم شہزادوں جیسا کام کرتے ہیں؟ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہم حضر امام کے روحانی بچے بننے کے لائق بنے؟ شراب پیتے ہیں سب نہیں, مگر جو پیتے ہیں, جوا کھیلتے ہیں, سگریٹ پھینکتے ہیں, ڈرگس کھاتے ہیں, استغفر اللہ, اور بھی برے کام کرتے ہیں. ہماری ہی جماعت کے اندر بدیاں برائیاں بہت ہیں, اور پھر ہم جماعت خانے میں آتے ہیں, نیاز دکھاتے ہیں, شکریت دکھاتے ہیں. ارے کبھی سمجھ آئی کہ یہ نیاز کیا ہے, یہ شکریت کیا ہے؟ ہم تو جماعت خانے میں چلے آتے ہیں روبوٹ کی طرح, اور چلے جاتے ہیں روبوٹ کی طرح, کیا سنا کیا کیا ہمیں پتا ہی نہیں. ارے امام زمان کے فرمان پڑے جاتے ہیں, اس میں کوئی ایسی بدی کا ذکر آیا کہ جو مجھ میں ہے تو شرم سے سر جھکا دینا چاہیے, میرے مولا میں گنہ گار مجھے بخش, تو رحیم ہے. اور میں وعدہ کرتا ہوں یعنی میں یہ گناہ چھوڑ دوں گا, اور اگر آپ نے یہ قسم کھائی اور گناہ چھوڑ دیا تو وہ دھنی بہت بھاری ہوگا, آپ کو بخششیں دے گا, بخششیں دے گا, مدد کرے گا. اس طرح ایک ایک کر کے اپنی بدیاں برائیاں دور کریں. بہت سے بچے ادھر گئے, امریکہ گئے, الحمدللہ میں ساری دنیا میں گھومتا ہوں, اور میں ان بچوں کو ملا ہی ہوا ہوں کہ جو ادھر سے انڈیا یا پاکستان میں سے ادھر جاتے ہیں. میں نے تو دھندا ہی خراب ہے, رستہ ہی خراب ہے, بسم اللہ غلط ہو گئی. لانچ رشوت دے کے پاسپورٹ لیتے ہیں, تصویریں بدل کے اور لاکھوں روپئے دے کے یہ چیزیں کرتے ہیں. ارے یہاں سے بسم اللہ غلط ہو گئی تو اس نماز کا انجام کیا ہوگا؟ اے جی بڑے سنے بوجھے ایسا بھیج نہ جانے کیسا, بن کلمے جو نماز گزارے اے دل, بن کلمے جو نماز گزارے سر بنا دھڑ کیسا. سر کاٹ ڈالو تو یہ بدن کس کا ہوتا ہے؟ اگر بسم اللہ ہی نہیں پڑھی, کلمہ ہی نہیں پڑھا تو نماز کیسی؟ یہی بات ہے کہ ہم جاتے ہیں ڈالر لینے کے لیے, پیسہ جمع کرنے کے لیے, روزی لینے کے لیے, اور وہ خراب رستے سے ہم نے شروع کیا, اس روزی میں برکت ہوگی؟ آدھی روٹی کھاؤ, سکھ کی کھاؤ. اے مومنو آدھی روٹی کھاؤ, سکھ کی کھاؤ, کہ دن کو رات کو آپ کے دل میں سکون ہوئے, آپ کے دل میں راحت ہوئے کہ میں نے حلال کا لقمہ کھایا ہے. آپ کو اس میں کوئی غم نہیں ہوگا, خوف نہیں ہوگا, دکھ نہیں ہوگا. رات کو پلک پہ جاؤ گے, 10-20 سیکنڈ کے اندر, ایک منٹ میں نیند آ جائے گی, اور زمین کے اندر بھی بھلے آپ مالدار نہیں بن سکے تو کیا ہوا؟ کیا مالدار بننا ضروری ہے؟ نہیں دیندارو, مالدار بننا ضروری نہیں, کیونکہ مال کے ساتھ بہت سی بدیاں بھی آ جاتی ہیں. واللہ باللہ کوئی کوئی ایسا خوش نصیب ہے کہ وہ سچے رستے سے مالدار بنا, اور مالداری کے اندر وہ ایسا ہی خوش ہے کہ جیسا وہ جانے کوئی بہت بڑا عابد ہے, کیونکہ مالداری نے اس کے دل پہ اثر نہیں کیا. مالدار بننے کی نیت مت کرو, اس پروردگار کو جس دن منظور ہوگا تو آنکھ کی پلک میں آپ کو تخت اور تاج دے دے گا, بادشاہ بنا دے گا. لیکن جو آدمی بد رستے سے, خراب رستے سے اپنی روزی کماتے ہیں یا مالدار بننا چاہتے ہیں تو خدا بہت دفعہ جھیل چھوڑ دیتا ہے. اچھا بچوں کا کر تو کرتے 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 چلتے پھر وہ ایسے کھڈے میں, ایسے گھڑے میں, ایسی غار میں گر جاتا ہے کہ پھر باہر نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اس مولا کے ساتھ زبردستی مت کرو, عاجز بنو, قدموں پہ سر رکھ کے دعا مانگو, اے مولا چند روزہ زندگی ہے. مولا کا کلام ابھی پڑھا گیا تھوڑی دیر پہلے کہ جیسے ہی بچہ ماں کے رحم سے باہر آتا ہے, موت نے پیغام دے دیا کہ میں تیرے ساتھ ہوں. دار السلام میں 40 برس میں نے نکالے, وہاں ایک بہت بڑا رستہ ہے, وہ سارے شہر کا بڑا یعنی رش والا رستہ ہے. اس رستے پہ اپنے بہت سے اسماعیلیوں کی دکانیں ہیں. تو ایک ادھر دکان ہے, مرد نوکری کرتا ہے اور دکان سنبھالتی ہے. مرد 4 بجے چھوٹتا ہے, 4:30 تک اپنے دکان پہ آ جاتا ہے, تو عورت دکان کے پیچھے مکان ہے وہاں چلی جاتی ہے, اور جماعت خانے جانے کی تیاریاں ہوتی ہیں. 6 بجے کے آتنے میں, 7:45 دعا کا ٹائم ہے, 6 بجے کے آتنے میں دکان بند کر دیتے ہیں, جماعت خانے جاتے ہیں, اچھے مزے میں ہیں. ابھی اس کی یہ جو عورت ادھر ہے, اس کی دوسری بہن کی دکان سامنے ہے, اس کا بھی ایک چھوٹا بچہ ہے, ادھر بھی ایک 3 برس کا لڑکا ہے. یہ دونوں آپس میں بھائی ہیں, دوست بھی ہیں. شام کے 4 بجے ٹریفک بڑھ گیا, بے حساب ٹریفک ادھر ہو گیا. اب یہ لڑکے نے ماں کے پاس کھڑا ہے, پوچھ رہا ہے ابا کبھی آئیں گے, وہ اس کو سمجھا رہی ہے. اتنی دیر میں کوئی گراہک آیا, ماں اس میں مصروف ہو گئی کپڑا دکھانے میں. بچے نے دروازہ کھولا اور بھاگ کے سامنے جانا چاہا. 3 برس کا بچہ, 8 ٹن کی لوری اس کے برین کے اوپر سے گزر کے چٹنی ہو گیا, دماغ باہر آ گیا. ایک منٹ ماں کے ساتھ بات کر رہا ہے, اب بھیجا اس کا لوری کے پہیے کے نیچے چٹنی ہو گیا. یہ خدا کی کرنی ہے. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا, موت کب آئے گی کچھ پتا نہیں. ماں کے پیٹ سے مرے ہوئے بچے پیدا ہوتے ہیں. لازم نہیں ہے کہ آدمی 90-100 برس کی عمر تک جیے گا پھر مرے گا. جوان مر جاتے ہیں, بچے مر جاتے ہیں, عورتیں مرتی ہیں, بوڑھے مرتے ہیں, اور ایسے بھی ہیں دینداروں مرنے کی خواہش میں پڑے ہیں, موت نہیں آتی. ایسے بھی میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری چند روزہ زندگی کے لیے ہمیں پیسے کی تمنا اور محبت نے ایسا اندھا کر دیا ہے کہ ہم بھول گئے ہیں کہ حقیقت کیا ہے, سچائی کیا ہے, گناہ کیا ہے, نیکی کیا ہے. پیسہ پیسہ, ڈالر بناؤ ڈالر بناؤ, پیسہ بناؤ پیسہ بناؤ, کسی بھی طریقے سے بناؤ, لیکن مالدار بنو. اے مومنو, جو مال اچھے رستے سے نہیں آیا, آپ اس میں سے 10% بھی نکالو گے تو وہ اچھا ہونے والا نہیں ہے. کتے کی مشک کے اندر زمزم بھرو گے تو کتا پاک نہیں ہوگا. بد کام کر کے خرابی سے ہم نے مال پیدا کیا اور ہم 10% دیوے اس لیے زمزم کے پانی سے کتا دھونے کی کوشش کریں تو وہ پیسہ پاک نہیں بنتا. پھر کہتے ہیں اپنے حلال کمانی میں سے 10% لاؤ تو 10% آپ کی روح کو ساتھ میں آسمان تک پہنچائے گا. حلال کی روزی کھاؤ, اس کو کہو اے مولا میں نے تیری بیعت کی ہے, میرا تن میرا من میرا دھن تیرے قدموں کو میں نے سونپ دیا ہے, اور تو نے میرے سے وعدہ کیا ہے, کانکن باندھا ہے کہ میں تمہارا ہاتھ پکڑوں گا, اس دنیا میں بھی پکڑوں گا, آخرت میں بھی پکڑوں گا. ہم نے خالی بیعت کی ایسا ہی نہیں, مولا نے بھی ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جس کو ہم کانکن باندھنا کرتے ہیں. ہم نے تن من دھن مولا کو ارپن کیا تو مولا کہتا ہے کہ اس دنیا اور اس دنیا میں میں تمہارا ہاتھ پکڑوں گا. وہ ہمارے لیے ضامن ہے, فکر کیوں کرتے ہو؟ آپ کو کبھی محتاج نہیں کرے گا, کبھی نہیں. اگر آپ سچے حق کے اوپر ہیں خدا کی قسم, آپ کو کبھی ذلیل نہیں ہونا پڑے گا, کبھی رسوا نہیں بنو گے, دماغ خراب نہیں ہوگا, ڈپریشن نہیں ہوگی, آنے والی بلائیں نہیں آئیں گی. آپ سے کوئی لڑنے بھی آئے گا تو مولا بیچ میں آ جائے گا. کچھ دکھ بھی آئیں گے اور ضرور آئیں گے, کیونکہ دکھ ہماری زندگی کا حصہ ہے. دکھ بھی آئیں گے دینداروں, لیکن مولا آپ کو کبھی دکھی نہیں ہونے دے گا, کبھی نہیں. ہم کیسے بھی ہیں لیکن مولا کے پاؤں میں پڑے ہوئے ہیں. اس لیے اے مومنوں, میں آپ کو سچ کہتا ہوں, 123 کنٹریز میں نے دیکھی ہیں, 123 ملک دیکھے ہیں میں نے, لیکن ساری دنیا کے اندر رستے کے اوپر ایک اسماعیلی بھیک مانگتا کہیں نہیں. ایسی خوشی ہوتی ہے مسلمان ہیں, ہر فرقے کے مسلمان رستے میں بھیک مانگتے ہیں, ہندو ہیں, سکھ ہیں, عیسائی ہیں, یورپین ہیں, رستے سے بھیک مانگتے ہیں. خدا کی قسم میرا دل خوش ہوتا ہے, ساری دنیا میں ایک اسماعیلی رستے پہ بھیک نہیں مانگتا. کیا اس سے آپ کو کوئی پیغام نہیں سمجھ آیا کہ وہ مولا ہمارا ضامن ہے, خوش بھی کرتے ہیں. جماعت اس کو پکڑ لیتی ہے, چاہے پورا نہیں ملتا آدھا ملتا ہے, لیکن ہم اس کو رستے پہ بھکاری کے طور پہ قبول نہیں. ایسا ہمارا مولا, اس کو پیار کر, مولا کو پیار کر, اس کو راضی کرو, اس کی خدمت کرو, اس کا حکم مانو, اس کے کہنے پہ عمل کرو. اس دنیا میں بھی راج پاؤ گے, موت کے بعد بھی راج ملے گا. اچھا مکان ہے, 10-20 لاکھ, 50 لاکھ کروڑ کا مکان ہے, بھلے ایک جھوپڑی ہے, ایک ہی کوٹھڑی ہے, لیکن آپ کی ہے نا. ایک بائسیکل ہے, موٹر نہیں تو نہ صحیح, تندرستی ہے, محتاجی کچھ نہیں, ہاتھ پاؤں سلامت ہے, کسی کا قرضہ نہیں, گھر میں بچے ہیں, بیوی ہے, سکھ محبت ہے گھر کے اندر. کیا زندگی, یہ زندگی جنت کی زندگی نہیں, یہ جنت کی زندگی ہے. گھر آؤ, میاں بیوی کی محبت, بچے دیکھتے ہیں ماں باپ میں محبت اتفاق ہے, بچے بھی سیکھتے ہیں. ماں باپ میں لڑائی ہو رہی ہے, تو میں ہو رہی ہے, کسی کے ہاتھ چلتے ہیں, عورت کی زبان چلتی ہے, مار دھاڑ ہو رہی ہے, بچے چھوٹے دیکھ رہے ہیں. بچوں کو آپ نہ سمجھ مت سمجھو, وہ رجسٹر کرتے ہیں. اور پھر جس گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں تو یہ بچے یا تو ماں کی طرف یا باپ کی طرف اپنے دل کے اندر طے کر لیتے ہیں باپ ظالم ہے, یا وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ماں برابر نہیں. اور زندگی بھر یہ اثر ان کے دماغ میں پڑتا ہے. یہ بچے بوڑھے بھی ہو جائیں گے اور آپ زندہ نہ بھی رہو گے, خدا آپ کو لمبی عمر دے گے, لیکن میں صرف مثال دے رہا ہوں کہ لڑنے والے ماں باپ جو ہیں ان کے جو بچے ہیں ان کے دماغ میں ایسی ایک قسم کی امپریشن پڑ جاتی ہے کہ ان کو ساری زندگی وہ امپریشن رہتی ہے, بھلے ان کے ماں باپ مر بھی جائیں تو بھی. اور وہ اپنے دل کے اندر دونوں میں سے ایک کو محبت کرتے ہیں, دوسرے کو نفرت کرتے ہیں. اے مومنوں, ایسا مت کرو, یہ چیز آپ کے ایمان کو خراب کر رہی ہے. جس گھر کے اندر جھگڑے ہیں اس گھر میں کبھی برکت نہیں ہوگی. 24 گھنٹے محنت کرو گے, روٹی آگے ہوگی اور یہ گنہگار پیچھے ہوگا. اپنے گھروں کو, اپنے سوبھاؤ کو, اپنے دل کو, اپنے ایمان کو, اپنے مذہب کو, اپنی عادتوں کو سدھارو. آپ کو اور کوئی کہے نہ کہے, میں کہہ رہا ہوں, میں مشنری ہوں, مولا نے مجھے اسی کام کے لیے زندگی بخشی ہے, اور میں آپ کے ایک بزرگ کے طور پہ ہوں. اپنی زندگیاں ٹھیک کرو. میں عورتوں کو بولتا ہوں کہ میری بیٹیوں, تم عورت ہو, اور ہمارے مذہب کے حساب سے, آج کل کی دنیاوی حساب سے نہیں, ویسٹرن کنٹریز کی جو لائف ہے وہ لائف اچھی نہیں ہے. امریکہ یورپ کے اندر جو گناہ ہے وہ بھڑک رہے ہیں اور ہر روز وہ گناہ بڑھ رہے ہیں. استغفر اللہ, میں معافی چاہتا ہوں مولا کے حضور میں اور جماعت کے پاس بھی. وہ ملک ایسے ہیں کہ باپ اپنی بیٹی سے زنا کرتا ہے. جانے کی خواہش رکھتے ہو, امریکہ بھاگو اور کینیڈا بھاگو. امام نے وہاں جماعت بنائی, اس کا مقصد ہے, وہ مقصد اور ہے, وہ امام ہے بہتر جانتا ہے. ہندوستان ہمیں خالی نہیں کرنا, پاکستان ہمیں خالی نہیں کرنا, افریقہ ہمیں خالی نہیں کرنا. امام کا جب تک حکم نہ آئے ہمیں اپنے ارادے سے امام کی نافرمانیاں کر کے مومنوں سکھ نہیں ملے گا. سکھ حاضر امام کی تابے داری میں ہے. بچوں کو میں کہتا ہوں اپنے ماں باپ کی عزت کرو, جماعت کے عمرداروں کی عزت کرو, ماموں چاچا جو ہمارے رشتے داروں میں بزرگ ہیں ان کی عزت کرو, ادب سے رہو, رستے میں ملے تو کھڑے ہو کے ان کو سلام کرو یعنی مدد کرو. اسی طرح سے عورتوں کے اندر بھی میرا پیغام سب کے لیے ہے کہ ہماری زندگیاں خوشی کی زندگیاں بنیں. گھر جاویں تو بیوی خوشی کے منہ سے ہمیں نزدیک بلا, بچے ملے بیٹھو کھاؤ پیو, مولا کو یاد کرو, اچھی زندگی گزارو, سادہ کھاؤ, ملغن گوشت یہ چیزیں کبھی کبھی کھا لو لیکن اچھی صحت کے ساتھ رہو. سادہ خوراک اچھی ہوتی ہے, سادے کپڑے پہنو, دوسرے کی مرسیڈیز بینز دیکھ کے اپنے بائی سیکل کو توڑ مت ڈالو, بائی سیکل رہنے دو. بائی سیکل نہ صحیح پاؤں تو صحیح. مرتضی کے پاس ایک آدمی آیا کہتا یا مولا میں نے ساری زندگی کبھی پاؤں میں جوتے نہیں پہنے, وہ زمانے میں جوتے نہیں تھے, چپل کی طرح اوپر رسیوں سے باندھتے تھے. مولا میں نے سنا ہے تیرے پاس سے جو کوئی مانگتا تو دیتا ہے. مولا نے ہاتھ پکڑا, اس کو باتیں کرتے کرتے لے گئے. تھوڑی دور جا کے ایک آدمی فقیر بیٹھا تھا, گھٹنوں سے اس کے پاؤں کٹے ہوئے تھے. مرتضی علی کہتے ہیں یہ اچھا ہے کہ تم اچھا ہے؟ کان پکڑ کے کہتے ہیں مولا میں معافی مانگتا ہوں, میں ابھی جوتوں کی خواہش کبھی نہیں کروں گا, اس کے تو پاؤں ہی نہیں ہے. کھانا ملتا ہے, کپڑے ملتے ہیں, اپنے دل میں لالچ پیدا ہوتا ہے. میں نے ایسا بھی سنا ہے کہ بہت سے ماں باپ اپنے بچوں کو مجبور کرتے ہیں کہ تم ادھر چلے جاؤ امریکہ کے اندر اور وہاں جا کے ہم کو ڈالر بھیجنا, اور بھیجنے والے بھیجتے بھی ہیں. یہ چیزیں ہماری روحانی زندگی کے خلاف ہیں. مومنوں ہم اسماعیلی ہیں, ہمارا مذہب روحانی مذہب ہے. ہم اپنی موت کے بعد کے سامان سوچتے ہیں, اور اس لیے ہمیں اپنی آخرت اور یہ دنیا دونوں سکھ کی بنانے کے لیے مولانا حضرت امام کے جو فرامین ہیں ان کے اوپر عمل کرو, اور فرمان روز پڑھو سنو اچھی طرح سے, اس میں جو کہا گیا ہے اس کے اوپر دل و جان سے عمل کرو, اپنی زندگیوں کو اچھا بناؤ, بدیوں سے بچتے رہو, سکھی آباد رہو. مولا آپ کو دو جہان کی برکتیں دے رہے, حقیقتی سمجھ دے رہے, آپ سے بلائیں دور کرے, فرمان بردار محمد بنائے, مولا اپنی محبت میں سرشار رکھے, دست و سکریت میں پورا رکھے. مولا آپ کے گھروں میں اتفاق و محبت دے رہے, جماعتوں میں اتفاق و محبت دے رہے, نیک پاک اونچی روزی دے رہے, آپ کی روزی رزق آسان کرے. مولا آپ کو تندرستی سے رکھے, اچھی خوشیوں سے بھری ہوئی لمبی زندگیاں دے رہے, آپ کی آل اولاد کو دین و دنیا کی خوشیاں دے رہے. مولانا حضر امام آپ کو نعمتیں دے رہے, اپنے اوپر رحمتیں اتارے. مولانا حضر امام آپ کی ہر نیک امیدیں پوری کرے. مولانا حضر امام آپ کو کسی کا کبھی محتاج نہ کرے. دنیا بھر کی جماعت کے لیے یہ میری دعائیں ہیں, آباد بنو, سکھی بنو, سکھی اور آباد.